الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج سورہ آل عمران کے بارے میں چند باتیں عرض کریں گے. سورہ آل عمران بھی آل عمران نام اس وجہ سے ہے کہ اس میں لفظ آل عمران آیا ہے ایک جگہ, اس کو اس کی پیشانی پر لگا کر اس کا نام قرار دے دیا گیا ہے. اس سے زیادہ اس نام کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ آل عمران کے بارے میں موضوع ہو اور اس کے بارے میں کوئی گفتگو ہو, بلکہ ایک علامت شناخت ہے اس کی. سورہ فاتحہ میں بندے نے درخواست کی تھی اہدنا الصراط المستقیم, اللہ تعالی نے سورہ بقرہ اور سورہ عمران رکھی کہ یہ دونوں صورتیں پڑھو, یہ صراط مستقیم ہے. پہلے میں سورہ بقرہ میں ایمان کا ذکر ہے, تفصیل سے ایمان کو بیان کیا گیا ہے, اور تفصیل سے ایمان کو بیان کرتے کرتے آخری آیت سورہ بقرہ کی ہے, آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کلنا آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر لا نفرق بین احد من رسلہ. یہ ایمان کو ذکر کیا گیا. اس ایمان کے بعد پھر کامل سپردگی ہے اللہ کی کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے, جو کچھ کر سکتا ہے تو ہی کر سکتا ہے, تیرے اختیار اور تیری طاقت میں ہے, ہم پر کوئی ایسا بوجھ نہ ڈالنا جو ہم برداشت نہ کر سکیں, جو پہلوں پر ڈالا تھا وہ نہ ڈالنا, جس کی سکت ہم میں نہ ہو وہ ہمیں بوجھ نہ ڈالنا, معاف کرتے رہنا, رحم کرتے رہنا اور کافروں پر ہمیں غالب کرنا. یہ گویا پوری سپردگی اور اسلام کی تصویر تھی. اسلام یہ ہے. یہاں سے آغاز ہوا اسلام کا, اور دوسری سورت جو آئی سورہ آل عمران اس میں پورے اسلام کی تشریح ہے. چنانچہ اسی میں ہے وہ آیت بھی, ان الدین عند اللہ الاسلام, دین تو اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے. کس پس منظر میں ہے یہ بات؟ اس پس منظر میں ہے کہ جنہیں اسلام دیا گیا تھا وہ یہودی ہو گئے, جنہیں اسلام دیا گیا تھا وہ عیسائی ہو گئے. حالانکہ انہیں اسلام دیا گیا تھا تو نہ یہودیت کوئی دین ہے نہ نصرانیت کوئی دین ہے, دین اگر کوئی ہے تو اسلام ہے. یہ اپنا نام بھی بھول گئے, اپنے دین کا نام بھی بھول گئے. وہی اسلام جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر آیا تھا یہود کے لیے, اور وہی اسلام جو عیسائیوں کے لیے آیا تھا عیسیٰ علیہ السلام پر, وہی اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں. کوئی نئی چیز نہیں ہے, جو ان کے پاس دیا گیا تھا ان کو, جس کو انہوں نے بھلا دیا, وہی دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا. ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ. اب اس اسلام کو چھوڑ کر جو شخص کوئی دوسرا دین اپنائے گا تو وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا. اس بات کو ذہن کے گوشے گوشے میں جما لینا چاہیے, اس لیے کہ اس ملک ہی میں نہیں پورے مغربی ممالک میں اور خود ہمارے ملکوں میں بھی, برے صغیر ایشیا وغیرہ میں بھی بڑا سوال اٹھتا ہے کہ فلاں آدمی تو بڑی نیکیاں کر رہا ہے, بڑا بھلا آدمی ہے, بڑا خوش اخلاق ہے, نیکیوں کا کام بھی کرتا ہے اور تقسیم بھی کرتا ہے, انفاق بھی کرتا ہے, آخر وہ کیوں جہنم میں چلا جائے گا, مسلمان ہی کیوں بخشا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہی اسلام ہے, اسی اسلام کی بدولت پچھلے بھی بخشے جائیں گے اور اسی اسلام کی بدولت یہ بھی بخشے جائیں گے, اور اس اسلام سے جو منہ پھیرے گا وہ اللہ کے ہاں نہیں بخشا جائے گا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو بھیجا, عیسیٰ کو بھیجا, آدم کو بھیجا, نوح کو بھیجا, سلیمان کو بھیجا, عیسیٰ کو بھیجا, آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا, اور ان سب کو ایک ہی دین دیا ہے. ان میں سے ایک کو جھٹلاؤ گے تو سب کو جھٹلاؤ گے, اس لیے کہ ایک ہی چیز ہے. جب سب ایک ہی بات پیش کر رہے ہیں تو کسی ایک کا جھٹلانا سب کو جھٹلانا ہے. اس لیے محمد کو جن لوگوں نے جھٹلا دیا انہوں نے در حقیقت اپنے پیغمبروں کو بھی جھٹلا دیا، اس تعلیم کا بھی انکار گویا انہوں نے کر دیا. تو اس لیے بخشش تو انہیں کی ہوگی جو اسلام کو اپنا دین مانیں گے، یہ حقیقت ہے جو واضح کی گئی. اس صورت میں خاص طور پر خطاب یہود سے بھی ہے، خطاب نصارہ سے بھی ہے، اور خطاب مومنین سے بھی ہے. لیکن پچھلی صورت میں خاص طور پر خطاب تھا یہود سے، پوری قوت کے ساتھ، ان کی پوری سرگزشت، ان کی زارسانیوں کی، سازشوں کی، دین میں تحریف کی پوری داستان بیان کی قرآن نے، اور بیان اس لیے کی کہ مومنین کہیں ان کے نقش قدم بنا چل پڑے، مسلمان ان سے بچے رہیں. اس صورت میں وہ خرابیاں بیان کی گئی جو نصارہ میں پیدا ہو گئی تھی دین کے غلو کی وجہ سے، تفصیل سے بیان کی گئی ہیں، اور آخر میں مومنین کو ہدایات کی گئی ہیں. مومن کو اس صورت میں چار حصے ہیں. پہلی تقریر جو ہے وہ بدر کی جنگ کے بعد کی ہے. ہماری تاریخ کی پہلی جنگ جنگ بدر ہے، حالانکہ جنگ بدر سے پہلے بھی ایک حملہ ابو جہل نے کرایا تھا، لیکن وہ کوئی خاص جنگ نہیں ہوئی تھی، جنگ بدر پہلی جنگ کہلاتی ہے. تو پہلا حصہ اس سے متعلق ہے، تیسرا حصہ بھی اسی سے متعلق ہے. درمیان میں سن 9 ہجری کی کچھ آیتیں آئی ہیں جو اس میں شامل کر دی گئی ہیں، اور آخر میں پھر گویا وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ نَحْلِكَ سے شروع ہو کر آخر سورت تک پورا تبصرہ ہے جنگ احد پر، جنگ احد کی پوری گفتگو ہے. شروع میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. الف لام میم کا آغاز تھا سورہ بقرہ کا بھی، سورہ بقرہ بھی الف لام میم سے شروع ہوئی، یہ مشترک قدر مشترک ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ ایک ہی اللہ ہے جو زندہ جاوید ہے، سب کو تھامے ہوئے ہے، سب کو قائم رکھے ہوئے ہیں. اور یہی لفظ، اسی لفظ سے پوری آیت الکرسی سورہ بقرہ میں آ گئی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اسی کا خلاصہ یا اسی کا ایک ٹکڑا یہاں رکھا گیا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس قرآن میں دو قسم کی آیتیں ہیں، ایک آیات متشابہات ہیں اور ایک آیات محکمات ہیں، اور دو ذہن بتائے گئے ہیں. آیات محکمات کو بالکل ایسا سمجھیے جیسے بدر کی جنگ تھی، کلیئر کٹ فتح ہوئی تھی مسلمانوں کی، مومنین صالحین کی، اللہ تعالیٰ نے بہت واضح فتح دی تھی، کسی شبے کی گنجائش نہیں تھی. اور جنگ احد میں فتح ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی، یہ مشتبہ ہے، متشابہ ہے. تو آیتیں بھی اسی طرح گویا متشابہ آیت کی مثال ایسی سمجھیے کہ جیسے جنگ احد ہے. جنگ احد میں مسلمانوں نے پہلے فتح پائی، پھر شکست ہوئی، پھر فتح ہوئی، اور کیوں ہوئی یہ کچھ پتہ نہیں، اللہ کی طرف سے غائب سے مدد ہوئی اللہ کی، وہ جنگ فتح ہو گئی، فتح میں بدل گئی. ورنہ مشرکین نے پورا گھیرا کر لیا تھا مسلمانوں کا، اور مسلمان بھاگ کھڑے ہوئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر فتح نصیب فرمائی. تو متشابہات وہ آیتیں ہیں، محکمات وہ آیتیں ہیں جو بہت واضح ہیں، بہت صریح ہیں، اپنا مفہوم ادا کرنے میں ذرا اشتباہ ان میں نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، وہ واضح آیتیں ہیں. اخلاق، معاملات، عقائد، عبادات، یہ جتنی چیزیں بھی انسانی ضرورت کی دین کے نظام کی ہیں، وہ سب آیات محکمات میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی، ان میں کوئی شبہ کی گنجائش نہیں، بہت صاف واضح صریح ہیں. البتہ ما بعد الطبیعیات یا دوسری زندگی کی جو چیزیں ہیں، تو اس دنیا میں ان کا تصور ہم نہیں کر سکتے کیسی ہیں وہ. ان کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے تصور کے قریب تر کرنے کے لیے جن لفظوں میں بیان کیا ہے، وہ قریب تر لفظ ہیں، لیکن ان کے حقائق ہم سمجھ لیں، ان کی کیفیات ہم سمجھ لیں، یہ ممکن نہیں ہے. مثلا برزخ کا عذاب ہے، اسے بہت ہی یقین کے ساتھ کوئی سمجھنا چاہے تو یہ ممکن نہیں ہے، لیکن تصور سے قریب بات آ سکتی ہے. اس کے پیچھے پڑے رہنا اور متشابہات میں لگے رہنا اور ما بعد الطبیعیات کو حل کرتے رہنا، زندگی کے بعد کی دوسری دنیا کی باتوں کو حقیقت کی طرح سمجھ لینا یہ آسان نہیں ہے. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں بیان کی ہیں، لیکن جتنی بیان کی ہیں مومن کا کام یہ ہے کہ وہ یہ کہے والراسخون فی العلم یقولون آمنا بی، اور جو علم والے ہوتے ہیں وہ ان متشابہات کے بارے میں یہ کہتے ہیں آمنا بی کل من عند ربنا، ہم ایمان لے آئے اس پر جیسے کچھ ہے یہ ہم نے مان لیا، اسے کل ہمارے رب کی طرف سے ہے، یہ رب نے جو کچھ بیان کیا سرتا سر حق ہے. اور اس کے بعد یہ دعا کرتے رہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اے پروردگار، جب تو نے ہمارے قلوب کو ہدایت دی ہے، درست کیا ہے، تو اس کے بعد پھر یہ ٹیڑے نہ ہو جائیں، پھر ان میں کجی نہ پیدا ہو جائے. اس لیے کہ ہر وقت انسان کے ساتھ یہ خطرہ لگا ہوا ہے، جو ہدایت ملی ہے وہ ہدایت کب چھن جائے، کب دل کا ادھر رخ ہو جائے، کچھ نہیں کہا جا سکتا. اس لیے زبان پر یہ دعا برابر رہنا چاہیے کہ اے اللہ، تو نے جب ہدایت دی ہے، میرے قلب کی اصلاح فرمائی ہے، تو یہ میرا دل پھر ٹیڑا نہ ہو جائے، پھر کج نہ ہو جائے، پھر گمراہی کی طرف نہ چلا جائے. اور آپ دیکھتے ہیں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں، کہتے ہیں آپ لوگ بھی کہ بھائی بڑا بھلا آدمی تھا، پتہ نہیں کن خرافات میں لگ گیا، کیا سے کیا زندگی بن گئی. یہ خطرہ ہر ایک کے ساتھ لگا ہوا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ تو نے ہدایت دے دی ہے تو ہدایت کے بعد ہمارے قلوب کو کجی مت دینا. انک انت الوہاب، تو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے، تجھی سے بھیک مانگتے ہیں ہم ہدایت کی، تو ہدایت فرمائے گا تو ہدایت پر رہیں گے، ورنہ نہیں رہ سکتے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے بدر کی جنگ کے حالات بیان کیے ہیں، اور اس میں مومنین صالحین کی کچھ صفات بیان کی ہیں کہ کیوں جمے وہ، کیوں اللہ نے انہیں نصرت دی. الصابرین والصادقین، وہ صابرین تھے، سچے تھے، راست باز تھے. قانتین، خدا کے عبادت گزار تھے. والمستغفرین بالاسحار، اور سحر کے اٹھ کر وہ استغفار کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے. تو یہ فتح یوں ہی نہیں مل گئی ہے، یہ فتح ان صفات کی وجہ سے ملی ہے، اور آج بھی بندے جو ان صفات کے حامل ہوں گے فتح انہیں کو نصیب ہوگی انشاءاللہ. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ، بہت تفصیل کے ساتھ مریم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کیا ہے. وہ بہت تفصیل ہے اس کی، میں اسے ذکر نہیں کرتا اس وقت، اتنی بات بتانا چاہتا ہوں کہ اصل قصہ کیا تھا. یہاں پڑھیے آپ، اور اسی قصے کو جا کے پڑھیے بائبل میں، تو آپ کو حقیقت معلوم ہو جائے گی کہ کون عقل سے قریب تر ہے، کون کیا حقیقت ہے. البتہ یہ ہے کہ آج بھی جو تورات اور انجیل پائی جاتی ہے، اس میں جو جو حصے، تورات کا تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ ساری سیرت موسیٰ ہے علیہ الصلاۃ والسلام، بیچ بیچ میں کہیں کہیں جہاں اس طرح کا ذکر آتا ہے کہ خداوند نے یہ کہا، وہ گویا قول ہے، اللہ تعالیٰ کا کتاب ہے وہ، اور اسی تورات کی ہم تائید کرتے ہیں، یہ قرآن اسی تورات کی تائید کرتا ہے. تو وہاں جب آپ دیکھیں گے وہ ٹکڑے، وہ فقرے نکالیں گے، تو اس تعلیم میں اور اس تعلیم میں کوئی فرق نہیں معلوم ہوگا. لیکن جہاں سیرت بیان کی گئی ہے، طرح طرح کی چیزیں اس میں شامل کر دی گئی ہیں. یہ بہت عجیب بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری علماء پر نہیں ڈالی، ورنہ ہم تو پتہ نہیں کیا کر ڈالتے اس کو. اور اب جبکہ اسے بدل نہیں سکتے، اس کی حفاظت نے اللہ نے اپنے ذمے لے لی ہے، تو بھی بہت سی خرافات ہم نے گھڑ رکھی ہیں اور نسبت اس کی طرف کر دیا کرتے ہیں. بہرحال یہ قرآن قیامت تک محفوظ رہے گا، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا، اس لیے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے. اس کے بعد پھر بہت تفصیل کے ساتھ، پہلے میں وہ عرض کر لوں کہ جو مومنین سے خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے چند باتیں کہی ہیں، وہ چار باتیں ہیں، آپ بہت آسانی سمجھ لیں گے، میں اشارے اشاروں میں بات عرض کروں گا. چار باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ کہی ہے کہ اے مسلمانوں، تمہیں دین اسلام دے دیا گیا، اب تم ان اہل کتاب کی باتوں میں کبھی نہ آنا، تمہیں یاد نہیں تم ہجرت کر کے مدینے گئے تھے، تم نے ان سے معاہدے کیے تھے مگر کسی ایک معاہدے کو بھی انہوں نے پورا نہیں کیا، یہ وفادار نہیں ہیں، عہد کے پابند نہیں ہیں، تمہارے دلی دشمن ہیں، تمہارے ساتھ بھلائی نہیں کر سکتے۔ اس لیے یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین، تم نے اہل کتاب میں سے کسی کی بات اگر مانی، ان کے کہنے پر چلے، یہ سوچا کہ یہ بھی ہمارے بھلائی بات کر سکتے ہیں، تو یہ تمہیں لوٹا لے جائیں گے وہی کفر کے پاس، پھر اس کفر میں مبتلا کر دیں گے، اور تمہارے لیے یہ کہاں سزاوار ہے کہ تم ان کی بات مانو۔ وکیف تکفرون وانتم تتلا علیکم آیات اللہ، تمہارے درمیان تو اللہ کے رسول آیتیں سنا رہے ہیں اللہ کی، تو تمہارے لیے کہاں گنجائش ہے کہ تم ان کی بات سنو۔ ومن یعتصم باللہ فقد ھدی الی صراط مستقیم، اور جس نے اللہ کو مضبوط پکڑ لیا اسے ہدایت دے دی گئی صراط مستقیم، تو اللہ کو مضبوط پکڑو، اس پر بھروسہ کرو، اس کی ہدایات پر بھروسہ کرو، ان کا کہنا نہ مانو، یہ پہلی ہدایت ہے، اور یہ ہدایت قیامت تک کے لیے ہے۔ یہ چار نکات جو میں اب یہاں پیش کرتا ہوں جو مومنین سے کہے گئے ہیں، یہ چار نکاتی پروگرام ہیں مومنین کے لیے، یہ چار نکاتی پروگرام مومنین کے لیے دائمی طور پر ہے، قیامت تک کے لیے ہے۔ پہلی بات تو میں نے عرض کی، دوسری بات یہ ہے کہ محض ایمان کا دعویٰ کافی نہیں، جب تک ایمان پر تقویٰ کی چھاپ نہ ہو، متقیانہ زندگی نہ ہو، کردار مومنانہ نہ ہو، اعمال مومنانہ نہ ہو، عمل مومنانہ نہ ہو، تو ایمان لینا ہی کافی نہیں ہے، ایمان کے بعد اسلام کے مطابق زندگی گزارنا یہ بھی ضروری ہے۔ تقویٰ کی زندگی ہو، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور پھر یہ نہیں کہ ایک دن، دو دن، دس دن، بیس دن، سال، دو سال، چار سال، دس سال، ایسا نہیں، مرتے دم تک اسلام پر قائم رہنا ہے، یہ دوسری ہدایت ہے۔ تیسری ہدایت یہ ہے کہ تمہارے درمیان جب کبھی اتحاد ختم ہوگا تم تہس نہس ہو جاؤ، جب کبھی قوت اجتماعی ختم ہوگی تمہارا کوئی وزن دنیا میں نہیں رہے گا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو تم سب مل کر مضبوط پکڑے رہنا، ولا تفرقوا، فرقہ فرقہ نہ بننا، گروہوں میں نہ بٹنا، اختلاف نہ کرنا، جب مسلمانوں میں اتحاد کامل ہوگا تو ان کا وزن ہوگا۔ اور یہ بات تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، کیوں نہیں آ رہی ہے، تمہیں یاد نہیں ہے مکے میں تم کس طرح بٹے ہوئے تھے، خانہ جنگیوں میں مبتلا تھے، دن رات لڑتے رہتے تھے، تمہیں جوڑا کس چیز نے؟ اسلام نے جوڑا ہے، ایمان نے جوڑا ہے۔ فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، اللہ کی نعمت اسلام کی بدولت تم بھائی بھائی بن گئے، تو جس چیز نے یہ اخوت عالمی تم میں پیدا کی ہے، اس اخوت عالمی کو اگر تم پیدا نہیں کرو گے تو بے ساکھ ساکھ تمہاری اکھڑ جائے گی، وزن جاتا رہے گا، بے قیمت ہو جاؤ گے۔ چنانچہ کیا ایسا نہیں ہے کہ ہماری تعداد جب 313 تھی تو زمین ہمارے وزن سے تھرا رہی تھی، ہماری تعداد آج کتنی ہے؟ 1.2 بلین، یہ تعداد ہے، اور زمین میں کہیں ہمارا وزن محسوس نہیں کیا جا رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ اعتماد، یہ اتحاد، یہ اجتماعیت یہ نہیں ہے، نفسی نفسی کا عالم ہے، جس کی سمجھ میں جو آ رہا ہے وہ کر رہا ہے، جس کا جی چاہتا ہے جدھر چاہتا ہے چلا جاتا ہے، جس کے پلڑے میں چاہتا ہے وزن ڈال دیتا ہے اپنا، کوئی وزن نہیں ہے کسی کا۔ اس میں یہ اجتماعیت ہوتی تو 313 تھے ہم، لیکن تھرا رہی تھی زمین ہمارے وزن سے، آج اتنی تعداد ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ کوئی خطہ زمین ایسا نہیں ہوگا جہاں میرے امتی نہ پہنچ گئے ہوں، مگر یہ بھی فرمایا ساتھ میں کہ اس وقت لوگ اس طرح تمہیں تباہ کرنے کے لیے قوموں کو آوازیں دیں گے، ہر طرف سے آواز دی جائے گی، تم بھی آؤ تم بھی آؤ تم بھی آؤ. جس دسترخوان پر کھانا رکھا ہوتا ہے اور بھوکوں کو لوگ آواز دیتے ہیں, بالکل یہی حال تمہارا ہوگا. دسترخوان پر رکھے ہوئے کھانے کی طرح تمہارا حال ہو جائے گا, بھوکوں کو لوگ آواز دیں گے, چاروں طرف آواز دی جائے گی آؤ انہیں ختم کریں. صحابہ نے بڑی حیرت سے پوچھا, ومن قلت نحن یومئذ, اے اللہ کے رسول, کیا یہ اس لیے ہوگا کہ اس وقت ہماری تعداد تھوڑی رہ جائے گی؟ آپ نے فرمایا, نہیں, انتم غصاؤن کا غصائے سیل, تمہاری تعداد اتنی زیادہ ہوگی جیسے سیلاب میں تنکے ہوتے ہیں, جھاگ ہوتے ہیں, اس طرح تعداد تمہاری بڑھ جائے گی, لیکن تمہارے اندر وہن پیدا ہو جائے گا. صحابہ نے پوچھا, یا رسول اللہ وہن کیا چیز ہے؟ تو آپ نے فرمایا, حب الدنیا و کراہیت الموت, دنیا کی محبت پیدا ہو جائے گی, موت سے ڈرنے لگو گے. موت کا خوف اور دنیا کی محبت, یہ دو چیزیں پیدا ہو جائیں گی. اب آپ قرآن کی اس تشریح کو, نبی کی وضاحت کو پیش نظر رکھ کر اپنا جائزہ لیں, ہو بہو تصویر نظر آئے گی. ایک حاشیہ ایک شمہ پر فرق نظر نہیں آ رہا. بہرحال ایک پہلو ہے, وہ یہ کہ اب سے 50 سال پہلے ہم صرف انتشار کی باتیں کرتے تھے, مناظرہ بازی کی باتیں کرتے تھے, فرقہ بندی کی باتیں کرتے تھے, اپنے فرقے کو دوسرے فرقے پر افضل بتانے کی کوشش کرتے تھے. لیکن اس 50 سال کے عرصے میں اتحاد کی باتیں ہماری مجلسوں میں آئی ہیں, اتفاق کی باتیں آئی ہیں, قرآن پڑھنا شروع کیا جو جوڑنے والا ہے. جہاں اللہ نے کہا نا, اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو, اس سے مراد قرآن ہی ہے, قرآن پر سب مجتمع ہو سکتے ہیں. ہم نے فقہ کی کتابوں کو, مسلکوں کو, فرقہ بندیوں کو اس پر جمنے شروع کر دیا تھا. ایک دوسرے فرقے کو گرانے لگے تھے, اسے غلط کہنے لگے, اسے غلط کہنے لگے. اس پر جمع ہوں گے تو انشاءاللہ پھر جمع ہو جائے گی, لیکن آثار اس کے پیدا ہو گئے ہیں. وقت تو لگے گا, تباہی تو آئے گی. اس لیے ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ایک دن میں ہی سارا معاملہ طے ہو جائے. قوموں کی کے زوال پر بھی صدیاں لگتی ہیں اور قوموں کے بننے میں بھی صدیاں لگتی ہیں, تو وقت تو لگے گا. ہم نہیں دیکھیں گے, ہماری اولاد دیکھے گی, ہماری نسلیں دیکھیں گی, لیکن انشاءاللہ تعالی وہ کام شروع ہو چکا ہے. اور جس تیزی سے کام شروع ہو چکا ہے, اسی تیزی سے دشمنان اسلام آپ کو مٹانے کی بھی کوششیں بے پناہ کر رہے ہیں, جو کچھ ان کی سمجھ میں آتا کر رہے ہیں. لیکن بہرحال پہلی بات یاد رکھیے کہ مومنوں, ان کی بات نہ ماننا, ان کے ساتھ کوئی معاہدہ مت کرنا, ان پر اعتماد نہ کرنا, یہ اعتماد کے لوگ نہیں ہیں. تم آپس میں مشتمع رہنا, کردار بنانا اپنا, تین باتیں ہو گئی نا. چوتھی بات اللہ تعالی نے یہ کہی کہ تمہارے درمیان مسلمانوں میں ہر دور میں ہر زمانے میں ہر جگہ ایک ایسی جماعت لازمن ہونی چاہیے جو برائیوں کو روکنے والی ہو اور بھلائیوں کو پھیلانے والی ہو. ہر دور میں ایک جماعت ایسی رہنی چاہیے. اول تو بات یہ ہے کہ تم سب کو ہی ایسا ہونا چاہیے کہ جو برائیوں سے روکیں اور بھلائیوں کو پھیلائیں. لیکن کم سے کم درجے کی بات یہ ہے کہ تم اپنا پیسہ صرف کرو, اگر بہت مصروف ہو تو تم مصروف رہو, لیکن ایک جماعت تمہارے درمیان ایسی ہونی چاہیے جو یہ کام کرتی رہے, یہ کوشش کرتی رہے, یہ جدوجہد کرتی رہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ الحمدللہ ہر ملک میں جہاں ہر خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں, کوئی نہ کوئی جماعت اٹھی ہے جو اللہ کے دین کا کام کر رہی ہے. اسے سپورٹ کرنا, اس کی ہمت بنانا, مالی مدد کرنا, اس کا حوصلہ بلند کرنا, اس کو تقویت پہنچانا, یہ ہمارا کام ہے. اگر ہم خود وہ کام نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کو تقویت ہی پہنچائیں, اس طرح وہ کام ہوگا. تو یہ چار باتیں مومنوں سے کہی گئی ہیں, اور یہ کسی ایک زمانے کے لیے نہیں, ہر دور کے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ آج اتنا ہی رکھیے, کل انشاءاللہ تعالی ہم وہ عرض کریں گے کہ جنگ احد کے بعد کیا حالات پیدا ہوئے اور مومنوں کو کیا ہدایتیں اس میں دی گئی ہیں, اور کیا روشنی دی گئی ہے قرآن میں, کیا روشنی دی گئی ہے مومنوں کو. انشاءاللہ تعالی کل اسے ذکر کریں گے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.